خود یکم جولائی کے سہربین کے ساتھ سقلین امام کا سلام۔ حقوق انسانی کی عالمی تنظیم نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی قانون کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کی پامالی کا بنیادی سبب قرار دیا۔
ایک انسان ان کے گھر کا جو مر گیا اس کا کلوجر بھی ہونا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے کم سے کم ریپیل سیکشن 7 ٹو بگن دی پروسیس آف ریپیلنگ۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دینے کے قانون کو واپس لے۔ شکیل اختر۔
ایسپا کے نفاذ کے 25 برس پورے ہونے کے موقع پر کشمیر میں حقوق انسانی کی پامالیوں پر دلی میں ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے ایمنسٹی نے کہا ہے کہ کارروائی کے دائرے سے سیکیورٹی فورسز کو باہر رکھنے سے حقوق انسانی کی پامالیوں کا سلسلہ برقرار رہا ہے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ سیاسی عزم کی کمی اور ایسپا جیسے قوانین سے سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی زیادتیوں کے معاملات میں کشمیر کے عوام کو انصاف نہیں مل سکا ہے۔ تنظیم کے سینئر ڈائریکٹر مینار پمپلے نے کہا کہ ایسپا کا سیکشن 7 انصاف کے عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
پاکستان میں صوبہ پنجاب کے وزیر داخلہ شجاع خانزادہ نے انکشاف کیا ہے کہ لاہور کے قریب پیر کے روز مارے جانے والے مبینہ دہشت گردوں کا ٹارگٹ انٹیلیجنس بیورو کا دفتر تھا، جس کی منصوبہ بندی القاعدہ نے کی تھی۔ وہ آج لاہور میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ تفصیل بتائیں گی لاہور سے سبا اعتزاز۔
پنجاب ہوم منسٹر کا کہنا تھا کہ ایک ہفتہ قبل دہشت گردی کے خطرے کی اطلاعات سامنے آئی تھیں، جس کے بعد دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنا دیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا بڑا ہدف آئی بی کا دفتر تھا۔ دہشت گرد 5,000 روپے کرائے پر مکان میں رہائش پذیر تھے۔ کارروائی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایجنسیوں نے 3 دہشت گردوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ مقابلے میں پاکستان القاعدہ کا سربراہ عبدالی بھی مارا گیا۔ صحافیوں کو ایک ویڈیو دکھاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ القاعدہ اور اس کے ممبران منصوبہ بندی میں شامل تھے۔ دہشت گردوں نے افغانستان میں القاعدہ سے ہی تربیت لی تھی۔
صوبہ بلوچستان میں تشدد کے 3 مختلف واقعات میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ کوئٹہ شہر میں پیش آیا، جس میں 3 افراد مارے گئے، جبکہ 2 دیگر واقعات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق رکھنے والے 2 اہلکار ہلاک ہوئے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم سے سنیے ان 2 واقعات کی تفصیل۔
فائرنگ کا ایک واقعہ ضلع پشین کے علاقے چربادزی میں پیش آیا۔ پشین انتظامیہ کے سینئر اہلکار نے بتایا، اس علاقے میں لیویز فورس کے اہلکاروں نے ایک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی میں سوار افراد نے لیویز اہلکاروں پر فائرنگ کی، جس سے ایک اہلکار ہلاک ہوا۔ جبکہ گزشتہ شب جعفرآباد کے علاقے میرحسن میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک پولیس تھانے پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔
پاکستان میں زرعی تحقیق کے اعلیٰ ترین سرکاری ادارے کے بورڈ آف گورنرز نے وفاقی حکومت کے ترقیاتی ادارے کی جانب سے زرعی تحقیق کے لیے مختص زمین پر رہائشی کالونی بنانے کے منصوبے کی مذمت کی ہے اور وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ وہ سی ڈی اے کی اس تجویز کو مسترد کر دیں۔ آصف فاروقی کی رپورٹ۔
پاکستان کی زرعی تحقیق کی کونسل کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس آج صبح وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی سکندر حیات بوسن کی سربراہی میں ہوا، جس میں سی ڈی اے کی جانب سے این اے آر سی کی جگہ رہائشی کالونی بنانے کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا۔ بورڈ اجلاس سے خطاب میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اس تحقیقی ادارے نے سرکاری خزانے کو 2,100 ارب کا فائدہ پہنچایا ہے اور اسے محض 150 ارب کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا۔
افغانستان کے خفیہ ادارے این ڈی ایس نے اعلان کیا ہے کہ داعش شدت پسند گروہ کے خلاف ایک اسپیشل یونٹ قائم کیا گیا ہے، جس نے داعش کے خلاف آپریشن بھی کیا ہے۔ کابل سے سید انور۔
آج افغانستان کے خفیہ ادارے این ڈی ایس نے اعلان کیا کہ افغانستان میں داعش کا قلعہ قمع کرنے کے لیے ایک اسپیشل یونٹ بنائی گئی ہے۔ این ڈی ایس کے ترجمان حسیب صدیقی نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ داعش کے خلاف یہ اسپیشل یونٹ حکومت کی نئی پالیسی کی روشنی میں بنائی گئی ہے۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی کے نائب ترجمان سید ظفر ہاشمی نے تسلیم کر لیا تھا کہ افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگر، جنوبی صوبہ ہلمند اور مغربی صوبہ فراہ میں داعش کے حامی جنگجو سرگرم ہیں۔
یونان کے وزیر اعظم نے معمولی تبدیلیوں کے ساتھ عالمی مالیاتی فنڈ سمیت ملک کے قرض خواہوں کی شرائط قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ تفصیل ذیشان حیدر سے۔
یونان کی طرف سے شرائط قبول کر لینے کے امکان پر یورپی حصص بازاروں میں فوری تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کو ملنے والے اس خط کے مطابق جو یونانی وزیر اعظم الیکسس سیپراس نے قرض خواہ اداروں کو لکھا ہے، یونانی حکومت نے وہ ساری شرائط ماننے پر آمادگی ظاہر کی ہے جو یورپی اور عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ مذاکرات میں تعطل پیدا ہونے سے پہلے عائد کی جا رہی تھی۔ یونان کے وزیر خزانہ نے گزشتہ روز ایک عوامی ریلی میں لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ان شرائط کو مسترد کر دیں۔ یونان یورپ کا وہ پہلا ملک ہے جو IMF کو قرض کی ادائیگی سے قاصر رہا ہے۔
دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے مصر میں سینائی جزیرہ نما کے قریب سیکیورٹی فورسز پر تازہ سلسلہ وار حملے کیے ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ جھڑپیں ابھی جاری ہیں اور متعدد جنگجو اور فوجی دونوں ہی ہلاک ہوئے ہیں۔ فوج نے بتایا ہے کہ 5 چیک پوسٹ اور پولیس اسٹیشنز پر حملے ہوئے ہیں۔ 2 سال قبل محمد مرسی کی معزولی کے بعد بڑے پیمانے پر کیا جانے والا یہ پہلا حملہ ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر جو بڑی خبر ہے وہ یونان کے قرضوں کے بارے میں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق یونانی وزیر اعظم نے معمولی تبدیلیوں کے ساتھ عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف سمیت کئی ملکوں کے قرض خواہوں کی شرائط پوری کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن جرمنی کے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ امدادی پیکج پر یونان کے ساتھ اب اتوار کے ریفرنڈم سے پہلے مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ اس خبر کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو آئیے ہماری ویب سائٹ پہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام۔ لیکن پہلے چلتے ہیں سیربین کے آج کا بڑا موضوع کی طرف۔ حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دینے کے قانون یعنی آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ایفسپا کو واپس لے۔ تنظیم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ریاست میں حقوق انسانی کی پامالیوں کے تمام واقعات کی تفتیش کسی آزاد اور غیر جانبدار ادارے سے کرائی جائے۔ کشمیر میں ایفسپا کے نفاذ کے 25 برس پورے ہونے پر ایمنسٹی نے دلی میں ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی عدم جواب دہی انسانی حقوق کی پامالیوں کا سب سے اہم سبب ہے۔ اس رپورٹ پر ہم ابھی تجزیاتی گفتگو بھی کریں گے، جس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بھارت میں ایڈوکیسی کوآرڈینیٹر رگو مینن اور دلی سے ہمارے ساتھی سینئر ساتھی شکیل اختر بھی۔ لیکن پہلے سنیے شکیل اختر کی ایک رپورٹ جو اس تنظیم کی اسی پریس کانفرنس کے بارے میں جو انہوں نے آج دہلی میں کی تھی۔ شکیل اختر،
حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دینے والے قانون اے ایف ایس پی اے یعنی ایفسپا کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے واپس لے۔ ایفسپا کے نفاذ کے 25 برس پورے ہونے کے موقع پر کشمیر میں حقوق انسانی کی پامالیوں پر دلی میں ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے ایمنسٹی نے کہا ہے کہ کارروائی کے دائرے سے سیکیورٹی فورسز کو باہر رکھنے سے حقوق انسانی کی پامالیوں کا سلسلہ برقرار رہا ہے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ سیاسی عزم کی کمی اور ایفسپا جیسے قوانین سے سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی زیادتیوں کے معاملات میں کشمیر کے عوام کو انصاف نہیں مل سکا ہے۔ تنظیم کے سینئر ڈائریکٹر مینار پمپلے نے کہا کہ ایفسپا کا سیکشن 7 انصاف کے عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
ایک انسان ان کے گھر کا، ان کا ایک ریلیٹیو، ان کا بیٹا یا جو بھی ہے جو مر گیا، اس کا کلوجر بھی ہونا چاہیے، وہ ایک ان کا حق بنتا ہے، وہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم پوش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ جو ڈیمانڈ ہے، کم سے کم ریپیل سیکشن 7 ٹو بگن دا پروسیس آف ریپیلنگ ایفسپا، یہ بیسکلی ہم لوگ مانگ رہے ہیں۔
ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ ایفسپا کے نفاذ کے بعد گزشتہ 25 برس میں حقوق انسانی کی پامالیوں کے ایک بھی معاملے میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے خلاف کسی سیویلین عدالت میں مقدمہ نہیں چل سکا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ پامالیوں کے تمام معاملات کی جانچ کسی غیر جانبدار ادارے سے کرائی جائے۔ مینار پمپلے نے کہا،
ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکشن 7 کو نکالا جائے، اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ایسے انویسٹیگیشنز پہلے ہوئے تھے جو جس کے لیے سینکشن نہیں ملا، اس کے لیے وہ پروسیڈ نہیں ہو پائے، وہ سیکشن 7 ریپیل ہونے کے بعد میں وہ سبھی انویسٹیگیشنز جو ہے اس کے اوپر پھر سول کورٹ میں اس کے اوپر کاروائی ہو سکتی ہے۔ یہی تو سیکشن 7 ریپیل کرنے کی مانگ ہے بہت کلیئر، کیونکہ ابھی سبھی جو ہے وہ سینکشن نہیں ملا، اس کے لیے وہ رکے ہوئے ہیں۔
ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالیوں کے جن معاملات میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ملزم ہیں، ایسے مقدمات سویلین عدالتوں میں چلائے جائیں۔ ایمنسٹی کے پالیسی مشیر شیلیش رائے کہتے ہیں،
جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ 2 طرح کے ریسپانس دیتے ہیں یوزلی۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بے بنیاد ہے، یہ جو ایلیگیشنز ہیں، لیکن وہ کس بیسس پہ انہیں بے بنیاد انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے اس کا کوئی ڈیٹیلز پبلک نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ انویسٹیگیشنز جو ہوئے ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں یا اچھی ٹھیک طرح سے ہوئے ہیں کہ نہیں. دوسری بات ہے کہ جو کورٹ مارشل ہوتی ہے, جو انٹرنل میکینزم ہوتی ہے آرمی کی دیکھنے کی, اس میں بھی بہت ڈرا بیکس ہیں. وہ جو سولجرس کورٹ مارشل پہ بیٹھتے ہیں ان کے کوئی لیگل ٹریننگ نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی وہ ججز کے کام کرتے ہیں, مطلب وہ ایویڈنس کو دیکھتے ہیں, فائنڈنگ سناتے ہیں, سینٹنس سناتے ہیں.
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کو جرائم سے بچانے کا اصل ذریعہ قرار دیا اور کہا کہ اسے جلد سے جلد کشمیر سے ہٹایا جائے. حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم نے حکومت ہند اور جموں کشمیر کی ریاستی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے حقوق انسانی کی پامالیوں کے تمام واقعات کی غیر جانبدارانہ تفتیش کے لیے فوراً قدم اٹھائے, اور جن معاملات میں وافر ثبوت موجود ہیں ان میں بین الاقوامی معیار کے مطابق مقدمہ چلایا جائے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
شکیل اختر دلی سے اس رپورٹ کی تفصیلات بتا رہے تھے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جاری کی ہے, اور یہ رپورٹ تھی آج جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ یعنی ایفسا کی کو وہاں پہ اس کے طلاق ہوئے 25 برس ہوئے ہیں. تو اس موقع پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان تمام 25 برسوں میں اس قانون کا جو استعمال ہوا ہے, غلط یا صحیح, یا کس طرح اس سے انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے, اس ساری تفصیل کے ساتھ شکیل اختر اپنی رپورٹ پیش کر رہے تھے. لیکن اس وقت شکیل اختر ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ہی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایڈوکیسی کوآرڈینیٹر رگو مینن بھی موجود ہیں جو اس رپورٹ کے بارے میں بات کریں گے. تو میرا پہلا سوال رگو مینن صاحب, دہلی اسٹوڈیو میں آپ موجود ہیں, یہی ہے کہ یہ جو مطالبہ ہے آپ کا کہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے, کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت یا موجودہ حالات میں ممکن ہے؟
جی, ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو سویلین کورٹس ہیں اس ملک میں, چاہے وہ کشمیر میں ہوں, چاہے وہ ہندوستان کے اور کسی کونے میں ہوں, ان کورٹس میں یہ کیس چلنے چاہیے. کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ جو کیسز ہیں وہ سویلین کورٹس, جو ایک جمہوریت کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہیں, وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں. اور جب تک ان کورٹس میں یہ مدے نہیں چلیں گے تو جو عام لوگ ہیں ان کو یہ انصاف ایکسس کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا, اور ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک اکاؤنٹیبل پروسیس ہو نہیں پائے گا. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے, دلی کی سرکار ہے, جو آرم فورسز اسپیشل پاس ایکٹ کے تحت, جو سیکشن 7 کے تحت یہ حق رکھتی ہیں کہ کن کیسز میں پرمیشن دی جائے کہ فوج یا پیراملٹری فورسز کے جو آفیسرس ہیں جو آسپا علاقوں میں کام کر رہے ہیں, ان پہ کوئی اگر کیس ہو, ان کیسز میں ان پہ پروسیکیوشن ہو, وہ سینکشن دیں یا وہ سینکشن,
یعنی یہ پرمیشن دینا کہ ان پر مقدمہ چلے ان سیکیورٹی کے افسران پر.
یہ جو پرمیشن کا کلاز ہے یہ مرکزی حکومت دینا چاہیے,
یہ مرکزی حکومت فی الحال اس کی اجازت دیتی ہے. ابھی تک کیا مرکزی حکومت نے کسی افسر پر مقدمہ چلانے کی کوئی اجازت دی ہے؟
جی, جموں کشمیر میں 25 سال سے یہ, جب سے یہ قانون لاگو ہے, چالو ہوا تھا, تب سے آج تک ایک بھی سینکشن نہیں دیا گیا ہے.
تو یعنی ابھی تک کسی بھی سرکاری ملازم جس نے کسی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہو یا کوئی جرم کیا ہو, اس کو اس قانون کی وجہ سے مقدمہ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو حکومت کی کیا مجبوری, کیوں نہیں وہ اجازت دیتی, جب آخر کشمیر کے بارے میں صرف آپ ہی کی تنظیم نہیں, دوسری بھی انسانی حقوق کی تنظیم ہے جنہوں نے بتایا کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی بے انتہا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, بعض لوگوں کو پولیس کی کسٹڈی میں یا سیکیورٹی فورسز کی کسٹڈی میں ہلاک کر دیا جاتا ہے, یا عورتوں کے ساتھ زیادتیوں کے واقعات بھی ہوئے ہیں. تو کیوں نہیں حکومت کی کیا مجبوری, کیوں اجازت نہیں دے رہی؟
یہی ہم ان سے پوچھ رہے ہیں, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکار نے, دلی کی سرکار نے, یہ حکومت نے بولا ہے کہ کئی سالوں سے بول رہے ہیں کہ ان کیسز سے یہ پرمیشن دینے سے یا ہٹا دینے سے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے جوانوں اور آفیسرز پہ بے بنیاد کیسز ہوں گے. تو یہ اگر آپ جو بیسک جو ایک حق ہے ایک جمہوریت میں ایک سٹیزن کا, کہ آپ پہ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو آپ کورٹ میں جا کے اس کے انصاف کے لیے لڑیں, اگر یہی ہٹا دیں تو پھر جمہوریت کا جو ایک اہم حصہ ہے وہی مر جاتا ہے. تو اگر سرکار بول رہی ہے کہ اس سے فضول میں کیسز ہوں گے تو پھر میرے خیال سے یہ ان کا ایک غلط تھنکنگ ہے.
غلط تھنکنگ ہے. شکیل اختر, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ اس رپورٹ کو آپ نے دیکھا بھی اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ نے خود بھی کشمیر سے جا کے رپورٹنگ بھی کی اور وہاں پہ کافی سارے ایسے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہیں اس کے بارے میں اپنے آپ کافی خصوصی رپورٹس بھی ہمیں دی ہوئی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ سری نگر میں یا جموں میں حالات پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو گئے ہیں, اور تو پھر ابھی تک اس قانون کو کیوں رکھا ہوا وہاں پہ, کچھ بتاتی حکومت؟
یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور انہی سوالوں پر بحث بھی ہوتی رہی ہے, صرف کشمیر میں ہی نہیں بلکہ اگر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں کے شمال مشرقی علاقوں میں بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر شورش رہی ہے اور کئی ریاستوں میں یہ قانون وہاں پر بھی نافذ ہے, اور مشہور ارم شرمیلا جو کئی ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے جو ہے وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ سوال کشمیر میں خاص طور سے بہت اہم ہے کہ جب حالات بہتر ہیں تو آخر کیوں اس کی ضرورت پڑ رہی ہے. جیسا کہ ابھی رگھو نے کہا کہ یہاں پر یہ سیکیورٹی فورسز اور حکومت کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں بے بنیاد کیسز لوگ کرنے لگیں گے. دوسرے یہ بھی ایک پہلو رہتا ہے کہ اس سے جو سیکیورٹی فورسز اور ڈیمورلائزڈ ہوں گی. پچھلی جو حکومت تھی اس نے
ڈیمورلائز تو تب ہونا جب بہت سارے مقدمات بن جائے. یہاں تو رگھو مینن صاحب نے کہا ہے کہ ایک بھی سرکاری ملازم جو مرکزی حکومت کی اجازت سے جس پر مقدمہ چل سکتا ہے اس کی اجازت دی ہی نہیں گئی ہے.
بالکل صحیح ہے. اور میں یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ یہاں پچھلی حکومت جو تھی مودی حکومت سے پہلے جو منموہن سنگھ کی حکومت, تو اس میں جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے باقاعدہ اس کو ہٹانے کی کوشش کی تھی لیکن سیکیورٹی فورسز اور ڈیفنس منسٹری کی طرف سے اس کی مخالفت ہوئی تھی. تو یہاں پر حکومت کے اندر بھی اس پہ دو رائے موجود ہیں اور یہ اختلافات جو رہے ہیں ڈیفنس منسٹری اور وزارت داخلہ کے درمیان.
اچھا یہ کون یہ آپ نے جیسے بتایا ڈیفنس منسٹری اور جو حکومت ہے, یعنی بہرحال ڈیفنس منسٹری بھی حکومت ہی ہے, تو یہ جو دو رائے ہیں ان کی بنیادی طور پہ اختلاف کس بات پہ ہے؟ کیا انہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ قانون ہٹاتے ہیں تو حالات قابو سے باہر نکل جائیں گے, یا یہ کہ کچھ کہیں بھی فوج جب جاتی ہے تو اس کے اپنے کچھ مفادات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ کم نہیں ہونے دینا چاہتے؟
دیکھیے یہ تو بالکل صحیح ہے کہ جن علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی ہے وہاں پر یقیناً حالات نارمل تو نہیں ہیں, ورنہ تعیناتی بھی نہیں ہوتی اور زندگی بالکل دوسرے ملک کے دوسرے علاقوں کی طرح نہیں ہوتی. وہاں بہت حد تک پورا کنٹرول ہوتا ہے ان کی موبیلٹی پہ بھی, آنے جانے پر بھی, ہر طرح کے جو معاملات ہیں اس پر کافی حد تک قدغن لگا ہوتا ہے. تو یہ تو صحیح ہے کہ کچھ حد تک یہ معاملات قابو میں رہتے ہیں, لیکن حکومت کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا اپنا بھی ایک انوالومنٹ اس علاقے میں ہوتا ہے, اور وہ ایسا لگتا ہے بظاہر جو یہاں کے تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اس طرح کے حالات رہیں اور وہ اپنے ان مخصوص حالات کا میں وہ اپنا ان کی حیثیت برقرار رہتی ہے.
شکیل آپ کو ذرا روکوں گا, اور رگھو مینن صاحب جو کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ایڈوکیسی کے کوآرڈینیٹر ہیں بھارت میں, انسانی حقوق کی بات بہت ضروری ہے, ظاہر ہے اس کے بغیر ایک معاشرہ مہذب معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا, لیکن کشمیر میں اور بعض علاقوں میں خاص طور پہ کشمیر میں ایک شدت پسندی, دہشت گردی, اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بھی بہت تکرار کے ساتھ یعنی مسلسل ہو رہے ہیں. تو ان حالات میں اگر حکومت چاہے کہ خاص قوانین ہوں جس کے ذریعے ان حالات سے نمٹا جا سکے, تو یہ کس لحاظ سے آپ اس کو مخالفت کریں گے؟ کیا یہ درست نہیں حکومت کا موقف؟
حکومت کو کا ایک بہت بڑا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سٹیزنز کو پروٹیکٹ کریں, اور آپ کا کہنا یہ صحیح ہے کہ جموں کشمیر میں اور ملک کے الگ حصوں میں کافی ایکسٹراڈنری سچویشن ہے جس وجہ سے انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فوج وہاں پہ تعینات کی ہے, لیکن دیش ملک کی سیکیورٹی کے سوا ملک کے سٹیزنز عوام کا سیکیورٹی بھی سرکار کو ہی کرنا ہے. تو یہ جو ایک سرکار کا جو ڈوئل ریسپانسبلٹی ہے وہ سرکار اگر صرف ایک چیز پہ اگر غور فرمائے گی تو سٹیزنز جو ایک مین کانسٹیٹوئنسی ہے اس ملک کے, ان کو کون حق دے گا؟ اور یہ جو یہ جو لائن آف تھنکنگ ہے کہ ہمیں اس نیشنل سیکیورٹی کے لیے یا ایکسٹراڈنری سچویشن کی وجہ سے ایسے کافی ایکسٹراڈنری پاورز گرانٹ کرنے پڑیں گے, تو یہ جو چیکس اینڈ بیلنسز کا ایک جمہوریت میں جو ایک سسٹم ہوتا ہے اس کا کیا ہوگا اگر آپ جیسے کہ حکومت کے دوارا ہی حکومت نے جو کافی کمیشنز بٹھائی ہیں ان معاملوں پہ آفسپا پہ بھی, ان کے ایکسپرٹس نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ ایکسٹراڈنری پاس دے رہے ہیں ایک انسٹیٹیوشن کو تو دیر شوڈ بی ایکسٹراڈنری چیکس اینڈ بیلنسز. اور اگر یہ جو ہمارے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے کیسز آ رہے ہیں وہ کسی بھی طرح سے اٹس ناٹ اباؤٹ کیرینگ آؤٹ دیر رول,
یعنی وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, دہشت گردی کا کوئی کر رہا ہے اسے پکڑیں, لیکن انسانی حقوق کا بھی تحفظ کرنا انہی افسران کا اسی ریاست کی ایک ذمہ داری ہے. تو یہ ایک اچھی مثبت سوچ بھی ہے, لیکن شکیل آپ کو میں ذرا آخر میں زحمت دینا چاہوں گا کہ جب یہ ایسے ضرورت ہے اور اتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں, تو بھارت کی سول سوسائٹی کا دباؤ کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ یہ کیا سپرا نیشنلزم, الٹرا نیشنلزم, کیا یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے آنکھیں باز, لوگوں نے آنکھیں بند رکھی ہوئی کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جو مرضی ہوتا رہے خاموش رہو؟
دیکھیں یہ بہت ہی تشویش کی بات, یہاں پر خاص طور سے حقوق انسانی کی تنظیمیں اس پر کافی تشویش کا اظہار کرتی رہی ہیں کہ جو بھارت کی سول سوسائٹی ہے پچھلے کچھ یعنی 15-20-25 سالوں میں ایک بہت شدید قسم کی قوم پرستی کا جذبہ, جس میں کچھ حد تک مذہبی قوم پرستی بھی رفتہ رفتہ اس میں کچھ حد تک شامل ہوئی ہے, یہ ضرور آئی ہے. اور اس کے نتیجے میں یہاں پر میڈیا کا بھی بڑا اہم رول رہا کہ جو قومی سلامتی کے نام پر بہت سارے ایکسسز اور اس طرح کے جو واقعات چاہے وہ نارتھ ایسٹ میں ہوئے ہوں یا کشمیر میں ہوئے ہوں
ان کے بارے میں
لوگ نظر انداز کرتے رہے ہیں, اور سول سوسائٹی یقیناً نظر انداز کرتی رہی ہے.
شکیل اختر ہمارے دلی بیوریو کے سینئر ساتھی اور بھارت میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایڈوکیسی کے کوآرڈینیٹر رگھو مینن میرے ساتھ اس گفتگو میں شامل تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور اسی موضوع پر اب ہم چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر سری نگر میں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس اسپیشل آرمڈ فورسز ایکٹ جو افسا کے نام سے مشہور ہے اس کے بارے میں جو آپ 25 برس آج ہوئے ہیں, تو اس موقع پر سری نگر سے ہمارے ساتھی ریاض مسرور نے رپورٹ بھیجی اور اس میں کہا ہے کہ ہر لمحہ فوجی کارروائی کی زد میں آنے کا خوف پوری وادی پر طاری رہتا ہے. ریاض مسرور.
انصاف کے یہ نالے کشمیر میں 25 سال سے سنائی دے رہے ہیں, لاپتہ افراد کے اقربا ہوں یا ہلاک شدہ نوجوانوں کے والدین. اب سبھی حلقے یہاں نافذ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ یا افسپا کے شکار نظر آتے ہیں. اس سخت فوجی قانون کی وجہ سے متاثرین کو انصاف نہیں مل رہا ہے. انسانی حقوق کے عالمی ادارہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج دلی میں ایک رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں مظالم کی سبھی وارداتوں کی آزاد ایجنسیوں کے ذریعے دوبارہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس رپورٹ میں 17 سالہ زاہد فاروق کا بھی ذکر ہے جو 2010 میں بھارتی فورسز کی فائرنگ میں ہلاک ہو گئے. عینی شاہدین کے مطابق وہ کرکٹ کھیل کر واپس آ رہے تھے کہ فورسز نے ان پر گولی چلائی. 6 سال سے ان کے والد فاروق احمد انصاف کی دہائی دے رہے ہیں, لیکن افسپا کی وجہ سے قصورواروں کا قانونی مواخذہ نہیں ہو رہا ہے.
کشمیر میں انصاف نہیں ملے گا کشمیر کو. ہم گیا سپریم کورٹ میں بھی, لوور کورٹ میں بھی, ہائی کورٹ میں بھی, مگر انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. رکاوٹ خالی اسپیشل پاور ایکٹ افسا, بس رکاوٹ خالی.
زاہد فاروق کے 25 سالہ چچیرے بھائی شیخ ناصر کا کہنا ہے کہ زاہد کی موت کے بعد انہیں احساس ہوا کہ کشمیر میں نافذ افسپا سب کے سر پر لٹک رہی ایک ننگی تلوار ہے.
اس کے بعد مجھے پتا چلا جب ہم نے سٹرگل کیا کورٹس میں, ہمیشہ ہر ایک سٹیپ پہ ہمیں یہی ایک ہرڈل آتا تھا سامنے, افسپا, کیونکہ یہ ان کو بچاتے تھا. تو تب سے مجھے پتا چلا کہ, اور میں اب زیادہ لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن پہنچانا چاہتا ہوں اپنے فرینڈز کو, یہ ایکٹ کتنا ڈریکونین ہے.
کشمیر کی پوری ایک نسل افسپا کے سائے میں پروان چڑھی ہے. اکثر طالب علموں کا کہنا ہے کہ وہ زیر تعلیم تو ہیں لیکن خوف کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار نہیں لا پاتے. کشمیر یونیورسٹی کے ریسرچ سکالر ابوالعلا فاضلی کہتے ہیں,
نوجوان بہرحال اس کو ایک ظالمانہ لا قرار دیتے ہیں, اور یہ لا جہاں پر چاہے کوئی بھی لا یہاں پر ہندوستان نے نافذ کیا ہو, وہ بہرحال کشمیریوں کے خلاف ہی انہوں نے استعمال کیا ہے, اور یہ لاز یہاں پر ایک پولیٹیکل سچویشن کے زاویے میں آتے ہیں. جو بھی یہاں پر لاز آج تک آئے ہیں انہوں نے بہرحال کشمیری قوم کو کنٹرول اور کنٹین کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں.
انسانی حقوق کے مقامی اداروں کا کہنا ہے کہ افسپا کی وجہ سے ہونے والی زیادتیوں میں ملوث کسی بھی فوجی یا فورسز اہلکار کو سزا نہیں ملی ہے، جس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ کوالیشن آف سول سوسائٹیز کے ترجمان خرم پرویز کہتے ہیں،
جو ظلم، جو ناانصافیاں، جو داستانیں یہاں رقم کی گئی ہندوستان کی طرف سے، وہ ایک اورینٹیشن دے رہی ہے ینگ طبقے کو، جوان طبقے کو، کہ ہندوستان جو ہے اس کے خلاف لڑنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب جب لڑنے کے لیے انہوں نے اسپیس، جو سیاسی اسپیس تھی، اس کو چوک کر دیا، تو آٹومیٹکلی لوگ جو ہے وہ ایک وائلنٹ اسپیس میں اپنا راستہ دیکھ رہے ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ 1990 میں مسلح شوری شروع ہوتے ہی 5 جولائی کے روز سخت فوجی قانون افسپا کو جموں کشمیر میں نافذ کیا گیا۔ تب سے ہی فوج اور فورسز اہلکاروں کو نہ صرف لامحدود اختیارات حاصل ہیں، بلکہ زیادتیوں کے واقعات میں کوئی فوجی یا نیم فوجی اہلکار ملوث پایا جائے تو سول کورٹ میں اس کا قانونی مواخذہ بھی ناممکن ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشنز کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے۔
اور اب سنیے کھیلوں کی خبریں عبد الرشید شکور سے۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آف اسپنر محمد حفیظ کو بھارت کا ویزا جاری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ ان کے بائیو میکینک تجزیے کے لیے آئی سی سی سے نئی تاریخ کے لیے رابطہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بائیو میکینک تجزیے کی تاریخ 1 جولائی مقرر کی گئی تھی، لیکن بروقت ویزا نہ ملنے کی وجہ سے محمد حفیظ چنئی روانہ نہیں ہو سکے تھے۔ تاہم اب خیال یہی ہے کہ بائیو میکینک تجزیے کی نئی تاریخ ملنے پر وہ سری لنکا سے بھارت کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور تیسرے ٹیسٹ میں ان کی شمولیت کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ جمعے سے شروع ہو رہا ہے۔ سری لنکا نے کمار سنگاکارا کی جگہ اپل تھرنگا کو ٹیم میں شامل کیا ہے، جو 1 سال پہلے پاکستان ہی کے خلاف آخری مرتبہ ٹیسٹ میچ کھیلے تھے۔ کمار سنگاکارا پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کھیلنے کے بعد کاؤنٹی کھیلنے چلے گئے ہیں۔ وہ بھارت کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کھیل کر ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ ارجنٹائن کی فٹ بال ٹیم پیراگوئے کو 1-1 میں 6 گول سے ہرا کر کوپا امریکہ کے فائنل میں پہنچ گئی، جہاں ہفتے کے روز اس کا مقابلہ میزبان چلی سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں ارجنٹائن کے 6 میں سے 3 گول لیونل میسی کی کوششوں کے نتیجے میں ہوئے، اینجل ڈی مریا نے 2 گول کیے۔ خواتین فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں امریکہ نے 2 مرتبہ کی عالمی چیمپئن ٹیم جرمنی کو 2 گول سے شکست دے دی۔ امریکہ کی ٹیم 4th مرتبہ عالمی کپ کے فائنل میں پہنچی ہے۔ آج رات دوسرا سیمی فائنل دفاعی چیمپئن جاپان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ 3 سابق چیمپئنز اینڈی مرے، راجر فیڈرر اور رافیل نڈال نے ومبلڈن کا آغاز سخت گرمی میں جیت سے کیا۔ راجر فیڈرر نے اپنا میچ صرف 67 منٹ میں جیتا۔ خواتین کے مقابلوں میں دفاعی چیمپئن پیٹرا کیویٹووا نے اپنا پہلا میچ صرف 35 منٹ میں جیت لیا، لیکن گزشتہ سال کی رنر اپ یوجنی بوشارٹ کو پہلے ہی راؤنڈ میں شکست ہو گئی۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کوچ کے عہدے سے برطرف کیے جانے والے پیٹر مورس ناٹنگہم شائر کے کوچنگ کنسلٹنٹ مقرر کر دیے گئے ہیں۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور۔ دنیا بھر کے مہذب ممالک میں، چاہے وہ ترقی یافتہ ہوں یا ترقی پذیر، تحقیقی کاموں کو اور اس سے متعلق تنصیبات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، مگر اسلام آباد میں زرعی تحقیقی ادارے کے لیے مختص زمین کو رہائشی کالونی میں تبدیل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس پر بات چیت ذرا آگے چل کر، مگر اس وقت خبروں کا خلاصہ نخبت ملک سے۔
ہو
حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دینے کے قانون کو واپس لے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے وزیر داخلہ شجاع خان زادہ نے انکشاف کیا ہے کہ لاہور کے قریب پیر کے روز مارے جانے والے مبینہ دہشت گردوں کا ٹارگٹ انٹیلیجنس بیورو کا دفتر تھا، جس کی منصوبہ بندی القاعدہ نے کی تھی۔ صوبہ بلوچستان میں تشدد کے 3 مختلف واقعات میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 2 اہلکار بھی شامل ہیں۔ افغانستان کے خفیہ ادارے نے اعلان کیا ہے کہ داعش شدت پسند گروہ کے خلاف ایک اسپیشل یونٹ قائم کیا گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق یونانی وزیراعظم نے معمولی تبدیلیوں کے ساتھ عالمی مالیاتی فنڈ سمیت ملک کے قرض خواہوں کی شرائط قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق یونانی وزیراعظم نے معمولی تبدیلیوں کے ساتھ عالمی مالیاتی فنڈ سمیت ملک کے قرض خواہوں کی شرائط قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، لیکن جرمنی کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ امدادی پیکج پر یونان کے ساتھ اب اتوار کے ریفرنڈم سے پہلے مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ اس خبر کی تفصیل لیے ہیں عظیم رفیع صاحب، جو بی بی سی کے نامہ نگار کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔
یونان کی جانب سے بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کو قرض کی ادائیگی میں ناکامی کے بعد یونان کے وزیر اعظم الیکسس سپروس نے ملک کے قرض دہندگان کے لیے نئی مراعات کی پیشکش کی ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق قرض دہندگان کو لکھے گئے ایک خط میں الیکسس سپروس نے قرض خواہ اداروں کی ان تمام تر شرائط کو ماننے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے جو مذاکرات کی ابتدا میں یورپی اور عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے عائد کی جا رہی تھیں۔ منگل کو مشترکہ سکے یورو کے وزرائے خزانہ نے یونان کے لیے امدادی پیکج کی مدت بڑھانے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد یونان آئی ایم ایف کو 1.6 ارب یورو کا قرض واپس نہیں کر پایا تھا۔ یونان کی جانب سے یورو زون سے مزید قرض کی درخواست کے حوالے سے جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے جرمنی کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
Es kann kein Zweifel bestehen.
اب ہم ریفرینڈم کے نتائج کا انتظار کریں گے۔ ریفرینڈم سے پہلے ایک نئے بیل آؤٹ پروگرام کے بارے میں کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور قطع نظر اس کے یہ ویسے بھی جرمن پارلیمنٹ کی جانب سے مینڈیٹ کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ ہم یورپین سٹیبلٹی میکانزم کے اندر کام کر رہے ہیں۔
اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق یونانی وزیر اعظم سنیچر کو مذاکرات کی معطلی سے پہلے بھی معمولی تبدیلیوں کے ساتھ قرض خواہ اداروں کی تمام تر شرائط تسلیم کرنے پر آمادہ تھے۔ یونان کی جانب سے مہلت ختم ہونے سے پہلے یورو زون سے 29.1 ارب یورو کے بیل آؤٹ پیکج کی درخواست بھی کی گئی، لیکن آئی ایم ایف کی جانب سے یونان کو اس کا کوئی مثبت جواب نہیں مل سکا۔ یونانی حکومت کی خواہش تھی کہ یونانی جزائر کے لیے ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں رعایت برقرار رکھی جائے اور ریٹائرمنٹ کی عمر کو فوری طور پر 67 برس تک بڑھانے کی بجائے اس فیصلے کو اکتوبر تک ٹال دیا جائے۔ سنیچر کے روز مذاکرات معطل ہونے کے بعد یونانی وزیر اعظم نے انہی شرائط پر ملک میں آئندہ اتوار کو ریفرنڈم کرانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ یونانی وزیر خزانہ کی جانب سے گزشتہ روز ایک عوامی ریلی میں لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ ان شرائط کو مسترد کر دیں۔ اس حوالے سے جرمنی کے وزیر خزانہ وولف گینگ شوائبلا کا کہنا ہے،
ایک طرف تو موجودہ صورتحال کے تناظر میں جیسا کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ یونان ہماری پیشکش کو مسترد کرنے کے لیے ایک ریفرنڈم منعقد کرنے جا رہا ہے، اور اب وہ کچھ باتوں کو تسلیم بھی کر رہا ہے، لیکن اب کسی بھی چیز کو تسلیم یا مسترد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ریفرنڈم کو منسوخ کر دیا جائے۔ یہ اہم اقدامات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے، اور اسی لیے یونان کو واضح کرنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہی ہم اس سے ان معاملات کے حل کے بارے میں بہت مشکل پیش کی شرائط کے تحت بات کریں گے۔
یونان کے قومی براڈکاسٹرز کی جانب سے توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ یونانی وزیراعظم الیکسس سپروس چند معمولی تبدیلیوں کے ساتھ قرض خواہوں کی شرائط کو تسلیم کر لیں گے، جبکہ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یونان کی جانب سے قرض خواہوں کی شرائط کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو بھی اسے اپنے مالی بحران سے نکلنے کے لیے کافی طویل وقت درکار ہوگا۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عظیم رفیع۔ مصر کے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ صحراء سینا میں شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملے کیے ہیں، جن میں کم از کم 50 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش یعنی دولت اسلامیہ نامی تنظیم نے قبول کی ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے ساتھ اور اس کی جو جمع کی ہیں تفصیلات، اس کے ساتھ معصومہ ملک۔
مصر کی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد سمیر کا کہنا ہے کہ یہ حملے شمالی صوبے سینا کے علاقے شیخ سوید میں ہوئے، جہاں تقریباً 70 شدت پسندوں نے 5 سیکیورٹی چوکیوں اور 1 پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا۔ شدت پسندوں نے چیک پوسٹوں پر مارٹر گولے برسائے اور ایک گاڑی کا دھماکہ بھی کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں 10 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی اور میڈیکل ذرائع نے بتایا ہے کہ لگ بھگ 50 فوجی مارے گئے ہیں۔ فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جوابی کاروائی میں 23 حملہ آور بھی ہلاک ہوئے ہیں اور اینٹی ایئر کرافٹ گن سے لیس 3 پک اپ ٹرکوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ شدت پسند شیخ سوید کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں اور شہر کے مرکزی پولیس اسٹیشن کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ مذکورہ پولیس اسٹیشن میں درجنوں پولیس اہلکار موجود ہیں اور یہاں مارٹر گولے اور راکٹ برسائے جا رہے ہیں۔ دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم کے ایک مقامی اتحادی نے انٹرنیٹ پر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 3 خودکش حملے کیے ہیں اور 15 سیکیورٹی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ 2 سال قبل مصر کے منتخب صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد سے شروع ہونے والی شدت پسند کاروائیوں میں یہ سب سے بڑی کاروائی ہے۔ ان کاروائیوں میں اب تک 600 پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ اکتوبر میں شمالی سینا میں العریش کی ایک چیک پوسٹ پر حملے میں درجنوں فوجی اہلکار ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد سے اس علاقے میں ایمرجنسی اور کرفیو نافذ ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی معصومہ ملک، اور موضوع تھا داعش یعنی دولت اسلامیہ، اور یہی موضوع ہے افغانستان سے آنے والی خبر کا بھی کہ افغانستان کے خفیہ ادارے NDS نے اعلان کیا ہے کہ وہ داعش شدت پسند گروہ کے خلاف ایک اسپیشل یونٹ قائم کرے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس یونٹ نے داعش کے خلاف آپریشن بھی کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور۔
افغانستان کے قومی سلامتی کونسل نے حال ہی میں داعش شدت پسند گروہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیا پالیسی مرتب کیا ہے۔ آج افغانستان کے خفیہ ادارے NDS نے اعلان کیا کہ افغانستان میں داعش کا قلع قمہ کرنے کے لیے ایک اسپیشل یونٹ بنائی گئی ہے۔ NDS کے ترجمان حسیب صدیقی نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ داعش کے خلاف یہ اسپیشل یونٹ حکومت کی نئی پالیسی کی روشنی میں بنائی گئی ہے۔
ریاست عمومی امنیت ملی ایک گروہ خاص کاری را برای مبارزه علیه گروہ داعش۔
NDS نے داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اسپیشل یونٹ قائم کیا ہے جس میں تحقیق و تجزیہ اور آپریشن یونٹس شامل ہیں۔ اب تک داعش کے خلاف اقدامات میں اہم پیش رفت کے مثالیں دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے صوبہ ہلمند میں داعش کے سربراہ عبدالرؤف خادم NDS کے ایک آپریشن میں مارا گیا۔ گزشتہ ہفتے ایک آپریشن میں جو صوبہ ننگرہار کے ضلع اچین میں ہوا، داعش کے 6 جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ افراد پہلے طالبان کے ساتھ تھے اور اب داعش کے ساتھ بیعت کا اعلان کر چکے تھے۔ یہ افراد بندوق اور کالا جنڈوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔
بہت سے بیرق سیارنگ گروہ دولت اسلامی یا گروہ داعش ما انہا رو دزگیر کریں۔
NDS کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ داعش اور دیگر شدت پسند گروہوں کے خلاف اس اسپیشل یونٹ آپریشن کے دوران صوبہ پکتیکا کے ضلع گومل میں 14 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جس میں ان کے بقول زیادہ تر غیر ملکی شدت پسند شامل تھے۔ افغان خفیہ ادارے کے ترجمان نے داعش کو افغانستان کے لیے ایک خطرہ اور چیلنج قرار دیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ NDS کا یہ اسپیشل یونٹ اس کوشش میں ہے کہ داعش کے ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے ہی ختم کیا جائے۔ گزشتہ ہفتے افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی کے نائب ترجمان سید ظفر ہاشمی نے تسلیم کر لیا تھا کہ افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار، جنوبی صوبہ ہلمند اور مغربی صوبہ فراہ میں داعش کے حامی جنگجو سرگرم ہیں۔ حالیہ دنوں میں افغانستان کے مختلف علاقوں میں، خاص کر صوبہ ننگرہار میں، داعش اور طالبان کے درمیان مسلح تصادم کی خبریں بھی آتی رہی ہے، یعنی داعش گروہ اب طالبان شدت پسند کے خلاف بھی برسر پیکار ہیں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور شدت پسندوں کی خبر ایک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے بھی کہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے قریب پیر کے روز مارے جانے والے مبینہ دہشت گردوں کے حوالے سے وہاں کے وزیر داخلہ شجاع خانزادہ نے انکشاف کیا ہے کہ ان کا ٹارگٹ انٹیلیجنس بیورو کا دفتر تھا جس کی منصوبہ بندی القاعدہ نے کی تھی. وہ آج لاہور میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے. تفصیل سنیے سبا اعتزاز سے.
پنجاب ہوم منسٹر شجاع خان زادہ نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے صوبے میں دہشت گردی کے خطرے کی انٹیلیجنس رپورٹس موصول ہو رہی تھیں جن پر عمل درآمد کرتے ہوئے پیر کے دن سیکیورٹی اداروں نے جوائنٹ آپریشن کر کے دہشت گردوں کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنایا. انہوں نے کہا
آئیس آئی نے ریڈ کیا ان سپورٹ ان کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے ان کی فورس تھی. جو ہی انہوں نے دروازہ کھولا ہے سامنے دو لوگ کھڑے تھے, سب سے پہلے ان کو نیوٹرلائز کیا ہے, وہ دونوں زخمی ہیں اور اس وقت ہمارے کسٹڈی میں.
ہوم منسٹر نے مزید انکشاف کیا کہ القاعدہ اور اس کے ممبران حساس اداروں پر حملے کے منصوبے بندی میں شامل تھے اور ان دہشت گردوں نے افغانستان میں القاعدہ سے تربیت لی اور پھر لاہور کے نواح میں ضلع شیخوپورہ کا رخ کیا. وہاں وہ کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے. ہوم منسٹر کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں القاعدہ پاکستان کا ایک اہم کمانڈر بھی ہلاک ہوا ہے. انہوں نے کہا
وہاں سے تین لوگ چلے, دو جو تھے وہ سوئسائڈ بامبر تھے اور ایک ان کا ہیڈلر تھا. وہاں سے یہ ڈی خان سے 24 تاریخ کو بس میں چڑھے ہیں اور وہاں سے ان کا ٹکٹ جو ہے انہوں نے لاہور کے لیے ٹکٹ لیا. ان کا جو لیڈر تھا جو کہ بریفنگ ساری کر رہا تھا, جو کہ پوری ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا, جو کہ پورے پنجاب کا اور پاکستان کا ہیڈ تھا, اس کا نام ہے عبدالی.
کاروائی کے حوالے سے ہوم منسٹر نے بتایا کہ ایجنسیوں نے تین دہشت گردوں کو فائرنگ سے ہلاک کیا اور مارے جانے والے دہشت گردوں کا تعلق پنجاب سے تھا, جبکہ گرفتار ہونے والے دو دہشت گردوں میں سے ایک 15 سالہ خودکش بمبار بھی شامل ہے. انہوں نے بتایا کہ دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں بارودی مواد, راکٹ لانچر, خودکش جیکٹس اور اسلحہ بھی برامد کیا گیا ہے. گزشتہ چند مہینوں میں پنجاب کے سیکیورٹی اداروں نے کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا ہے جو کہ اب رفتار پکڑتا نظر آ رہا ہے. سبا اعتزاز, بی بی سی نیوز, لاہور.
اور پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان ایجنسی کے سرحدی علاقے افغانستان کی جانب سے چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا ہے جس میں دو پاکستانی سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں. ادھر شمالی وزیرستان کے ایدک کے علاقے کی جانب متاثرین کی واپسی کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو گیا ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
جنوبی وزیرستان میں انگور اڈہ کے مقام پر اس وقت سخت کشیدگی بڑھ گئی جب افغانستان کی جانب سے پاکستانی حدود میں راکٹ داغے گئے اور فائرنگ کی گئی. انگور اڈہ پاک افغان سرحد پر واقع ہے. وزیرستان سے مقامی اہلکاروں نے بتایا یہ حملہ نیم شب کے وقت کیا گیا جس سے دو سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ زخمی اہلکاروں کی تعداد 6 ہے لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کی جانب سے 7 راکٹ داغے گئے جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے جوابی کاروائی کی ہے. مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ خیبر ایجنسی اور ادھر جنوبی وزیرستان ایجنسی میں پاک افغان سرحد پر کچھ روز سے کشیدگی پائی جاتی ہے لیکن اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ فائرنگ افغانستان کی جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں نے کی اور یا پھر یہ حملہ شدت پسندوں کا تھا. یہ کشیدگی افغانستان میں طالبان کے حملوں میں شدت کے بعد سے شروع ہوئی ہے, خاص طور پر جب کابل میں پارلیمان پر حملہ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ادھر شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن سے متاثرہ افراد کی واپسی کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو گیا ہے. آج صبح ایدک کے علاقے کے 100 گھرانے اپنے وطن روانہ ہو گئے ہیں. اس علاقے کے کوئی 4,000 خاندان واپس جانے کے لیے رجسٹرڈ کیے گئے ہیں اور روزانہ صرف 100 خاندان ہی واپس جا سکیں گے. آج صبح 100 گاڑیوں کا قافلہ سیکیورٹی کے انتظامات میں پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں نے روانہ کیا. ایدک کا علاقہ میرعلی سے کوئی 15 کلومیٹر دور مشرق میں واقع ہے. ایدک کے لوگ سب سے آخر میں اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایدک میں داوڑ قبیلہ آباد ہے اور 31 مارچ سے جاری متاثرین کی واپسی میں پہلی مرتبہ داوڑ قبیلے کے لوگ واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اور پاکستان کے صوبے سندھ کا رخ کرتے ہیں جہاں کی پولیس نے کراچی کے علاقے صفورہ گوٹ میں 1.5 ماہ قبل اسماعیلی برادری کی بس پر مسلح حملہ کر کے 43 افراد کو ہلاک کرنے اور سماجی کارکن سبیح محمود کے قتل کی وارداتوں میں مطلوب شدت پسندوں کی تصاویر جاری کی ہیں. یہ سب مطلوب ہیں. سندھ پولیس کے ایک اعلی اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ملزمان شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ یعنی داعش سے متاثر تھے. کراچی سے احمد رضا.
صوبہ سندھ کی پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے نگراں راجہ عمر خطاب نے آج کراچی میں ایک اخباری کانفرنس میں کہا کہ ان ملزمان نے 2014 میں اپنا گروپ بنا لیا تھا مگر اسے کوئی نام نہیں دیا تھا.
انہوں نے کہا کہ یہ گروہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے متاثر تھا اور اس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا تھا. ان کا کہنا تھا کہ اس گروہ کا سرغنہ طاہر عرف منہاس عرف سائیں اور اس کا ساتھی جلال 2014 تک القاعدہ سے وابستہ رہے, مگر بعد میں پیسوں اور تنظیمی معاملات پر دونوں کا جھگڑا ہوا, جس کے بعد طاہر عرف سائیں نے یہ گروہ بنا لیا جبکہ جلال القاعدہ سے ہی وابستہ رہا. سفورہ گوٹ کے قریب اسماعیلیوں کی بس پر 13 مئی کو منظم حملے میں کم سے کم 43 افراد مارے گئے تھے, جبکہ سماجی کارکن سبین محمود کو 24 اپریل کو قتل کیا گیا تھا. وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ نے سفورہ گوٹھ میں ہونے والے حملے کے ایک ہفتے بعد اخباری کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ ان دونوں واقعات میں ایک ہی گروہ ملوث ہے, جن میں طاہر عرف سائیں سمیت 4 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں جبکہ ان کے درجن کے قریب ساتھی مفرور ہیں. سندھ پولیس کے اہلکار نے آج اخباری کانفرنس میں مزید کہا کہ ان واقعات کے گرفتار ملزمان سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے تفتیش مکمل کر لی ہے اور ان کے بقول ان ملزمان کے پولی گراف ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں, جن میں ان کے تفتیش کے دوران دیے گئے بیانات کی تصدیق ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ان ملزمان نے 2 درجن سے زیادہ دہشت گرد حملوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ سبین محمود کے قتل کے مرکزی ملزم سعد عزیز نے قتل سے پہلے مقتولہ کے سماجی ادارے دا سیکنڈ فلور میں 2 مذاکروں میں بھی شرکت کی تھی. احمد رضا, بی بی سی, کراچی.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
سیروین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں تشدد کے 3 مختلف واقعات میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ کوئٹہ شہر میں پیش آیا جس میں 3 افراد مارے گئے, جبکہ دیگر واقعات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق رکھنے والے 2 اہلکار ہلاک ہوئے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم.
کوئٹہ میں 3 افراد کی ہلاکت کا واقعہ عیسیٰ خان روڈ پر پیش آیا. انڈسٹریل پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ سرکی روڈ سے متصل عیسیٰ خان روڈ پر 3 افراد ایک ویلڈنگ کی دکان میں کام کر رہے تھے. اہلکار کا کہنا تھا کہ دکان پر مسلح افراد آئے اور انہوں نے 3 افراد کو گولیاں ماری. شدید زخمی ہونے کے باعث 3 افراد اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے. ہلاک ہونے والے 3 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور وہ آبادکار تھے. ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کو سیول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. سیول اسپتال کے پولیس سرجن ڈاکٹر نور بلوچ کا ان کی موت کے وجوہات کے بارے میں کہنا تھا.
اس میں 3 نوجوان ہیں جو گولی لگنے کے نتیجے میں ان کی اموات واقع ہوئی, جن میں سے اسد ذوالفقار بائیں طرف گردن میں اور سر کی پچھلی جانب گولی لگی, اور دوسرا جو ہے نا نادر علی, اس کو بھی سینے کی پشت پہ بائیں جانب 3 گولیاں ہیں. تیسرا نوجوان لڑکا ہے 18-20 سال کا وارث, گردن کے بائیں جانب, سر کی پچھلی جانب 2 گولیاں لگی ہیں.
پولیس نے ابتدائی تفتیش کے حوالے سے بتایا کہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے. گزشتہ ماہ بھی اس طرح کے واقعات میں کوئٹہ شہر میں 5 افراد ہلاک ہوئے تھے. ایک اور واقعے میں کوئٹہ سے متصل ضلع پشین میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے لیویز فورس کا ایک اہلکار ہلاک ہوا. پشین انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ یہ واقعہ چرب بادیزی کے علاقے میں پیش آیا. اہلکار کے مطابق اس علاقے میں لیویز فورس کے اہلکاروں نے ایک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی, لیکن گاڑی میں سوار افراد نے ان پر فائرنگ کی, جس سے فورس کا ایک اہلکار ہلاک ہوا. جبکہ گزشتہ شب جعفر آباد کے علاقے میر حسن میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک پولیس تھانے پر حملہ کیا. اس حملے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے ایک مخصوص حلقے میں دفاعی تجزیہ کار کی حیثیت سے پہچانے جانے والے ٹیلی ویژن کی شخصیت زید حامد سعودی عرب عمرہ کرنے گئے تھے, جہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا. پاکستان کے ذرائع جو سرکاری ہیں ان کے مطابق زیر زمان تک ان کی بیوی کو ملنے کو رسائی دی گئی ہے، تاہم پاکستان کے سفارتخانے کو زیر زمان تک کونسلر کی رسائی نہیں ملی ہے۔ اب پاکستان کے میڈیا پر یہ خبر آئی ہے کہ زید حامد کو 8 برس قید اور 1,000 کروڑ کی سزا سنائی گئی ہے، تاہم جب میں نے سعودی عرب میں ذرائع سے بات کی تو انہوں نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی۔ سعودی عرب کے ایک سینئر صحافی تجزیہ کار اور انسانی حقوق کے علمبردار خالد المینہ کہتے ہیں کہ اس طرح سعودی عرب میں سزا ہوتی نہیں ہے۔
یہ جو خبر ہے کہ ان کو 1,000 کروڑ ملیں گے اور جیل 8 سال ڈالے ہیں، میرے خیال میں یہ غلط ہے، یہ کچھ نہیں ہوا۔ اب تک یہ اسپیکولیشن ہے، ہم خود نہیں جانتے کیا ہوا، لیکن میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی پرائیویٹ کیس ہوا، سو وی ہیو نو آئیڈیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں معلوم کرنے، وہ مدینہ شریف میں ہے، اور وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ان کی بیگم صاحبہ سے کوشش کروں بات کرنے، لیکن یہ جو خبر نکلی، اگر یہ صحیح ہے کہ کوئی پاکستانی نے کمپلین کیا، آئی ایم ناٹ سرپرائز، بیکاز انفارچونیٹلی یہ پاکستانیوں کے لیے حالات ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف لیٹرز لکھتے ہیں، انونیمس لیٹرز لکھتے ہیں، اینڈ آئی سیڈ کی ویری پین بیکاز میں بہت پاکستان ہوں۔
یہ بتائیے خالد المینہ صاحب کہ ان کو اگر گرفتار کیا گیا ہے تو وہ کسی تقریر یا کسی سیاسی سرگرمی کی وجہ سے گرفتار نہیں کیا گیا؟
آپ کے معلوم کوئی قانون نہیں، بیکاز یو ہیو ٹو فرسٹ ایکیوز سمون، کیا ایکوزیشن ہے، کیا اتہامات ہیں ان کے خلاف، اس نے کیا کیا، ہم انہوں نے جلوس کیا، ہم انہوں نے کچھ کہا، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں سعودی عرب کو کریٹیسائز کرتے ہیں، دین میں تو صاف صاف کہتا ہوں اٹ از رائٹ ٹو کریٹیسائز اینی ون۔ کل اگر میں نصیر یا کوئی عربی مملکت کو کریٹیسائز کروں، اگر میں جاؤں تو دیر از نو رائٹ ٹو کیچ می، بٹ آئی ڈونٹ نو، بیکاز ہم جب تک یہ کیس پبلک نہ ہو تو وی کینٹ اسپیکولیٹ۔ لوگ 90% آر سیئنگ کہ وہ سعودی عرب کے خلاف کہتا تھا، ہی واز وتھ دی یمن گوریلاز اینڈ آل، دیٹ از رائٹ۔ اگر ٹام فریڈمن، کرسٹین منصور یا دوسرے جو لوگ ہیں جو سعودی عرب کو کافی کریٹیسائز کرتے ہیں، اگر کل وہ یہاں آئیں گے تو وی ہیو نو رائٹ ٹو کیچ دیم، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ اس وقت پر ہم وی نیڈ ایز مینی فرینڈز ایز پاسبل۔ کنگ سلمان جو ہے، ہی از پرسنلی اے فرینڈ آف آل دی میڈیا، میں ان کو 25 سال سے ویری کلوز ٹو ہم میڈیا وائز، اور آئی ڈونٹ تھنک سو۔ لیکن ہم نے یہ بھی سنا پاکستانی سورسز سے دیٹ کس نے اس کے خلاف شکایت کی، اب معلوم نہیں کیا شکایت ہے۔
کس طرح پتا کیا جاتا ہے سعودی عرب کے کسی آدمی کو کس بنا پر گرفتار کیا گیا ہے؟
ان کے پاس آپ سے ان کی وائف ان سے ملی، کل ان کی ملاقات ان کی وائف ان کے ساتھ، سیف اینڈ ساؤنڈ۔
یہ تھے سعودی عرب کے ایک سینئر صحافی تجزیہ کار اور انسانی حقوق کے علمبردار خالد المینہ، جو اچھی اردو بھی بولتے ہیں کسی عرصے، کافی عرصے تک پاکستان میں مقیم بھی رہنے کی وجہ سے۔ پاکستان میں زرعی تحقیق کے اعلیٰ ترین سرکاری ادارے کے بورڈ آف گورنرز نے وفاقی حکومت کے ترقیاتی ادارے کی جانب سے زرعی تحقیق کے لیے مختص زمین پر رہائشی کالونی بنانے کے منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ وہ سی ڈی اے کی اس تجویز کو مسترد کر دیں۔ اس خبر کی تفصیل جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا نامہ نگار آصف فاروقی سے، اور پہلے یہی پوچھا کہ بورڈ آف گورنر کے اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے۔
سکلین، یہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل جو ہے وہ پاکستان بھر کے جتنے بھی زرعی ادارے ہیں ان کی ایک باڈی ہے، یعنی تمام سرکاری جو ادارے ہیں زرعی تحقیق سے متعلق وہ اس کے انڈر میں آتے ہیں، اور اس کا جو بورڈ آف گورنرز ہے اس کے سربراہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں وفاقی وزیر خوراک اور فوڈ سیکیورٹی سکندر حیات بوسن۔ تو ان کی زیر سربراہی آج یہ اجلاس ہوا، اور اس میں جو قرارداد منظور کی گئی اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے سی ڈی اے کی اس تجویز اور اس منصوبے کو مسترد کیا، کہ جس میں سی ڈی اے نے یہ کہا ہے کہ این اے آر سی کو اسلام آباد سے باہر منتقل کر دیا جائے اور اس کی جو 1200 ایکڑ اراضی ہے اس پر ایک رہائشی کالونی بنا دی جائے۔ دوسری جو ہے وہ قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو اعلیٰ ترین سطح پر وزیر اعظم کے سامنے اٹھایا جائے گا، اور جو وفاقی وزیر ہیں وہ ایگریکلچر سائنٹسٹ اور سائنسدانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ بات کریں گے اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ وزیر اعظم جو ہے اپنا فیصلہ وہ اس میں اس بات کو ضرور پیش نظر رکھیں کہ یہ جو تحقیقی ادارہ ہے اس کی کیا خدمات ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو 100 یا 150 ارب روپے کمائے جا رہے ہیں اس کی کیا وقت ہے اس ساری تحقیق کے مقابلے میں۔
آصف، بڑا اہم موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، لیکن یہ جس بورڈ نے تجاویز دی ہیں، اس بورڈ کی کیا کوئی اتنی اہمیت ہے کہ یہ وزیر اعظم پر اثر انداز ہو سکے؟
اہمیت اس لیے ہے کہ اس بورڈ کے جو صدر ہیں، جو سربراہ ہیں، وہ وفاقی کابینہ کے بھی رکن ہیں. جب وفاقی کابینہ میں الٹیمیٹلی یہ معاملہ جائے گا اور وہاں پہ اگر اس ریلیونٹ جو یعنی جو سب سے متعلقہ وزیر ہیں وہ اگر اس کی مخالفت کریں گے تو حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا اس رائے کو بلڈوز کرنا اور اس کے مخالفت میں جانا. تو اگر یہ بورڈ اور یہ وزیر ان کے ساتھ نہ ہو تو ان کی سائنسدانوں کی تو آپ کو معلوم ہے کہ سرکار کے ایوانوں میں ویسے کوئی سنوائی نہیں ہوتی، تو یہ پھر بالکل ان کا کوئی رابطہ ہی پرائم منسٹر سے نہیں ہوگا. اس لحاظ سے یہ بورڈ اور اس کی میٹنگ اور یہ قرارداد جو ہے وہ بہت اہم ہے.
آپ نے ایک بات کہی ہے جو کہ مہذب دنیا کے لیے بڑی حیران کن ہوگی کہ سائنسدانوں کی سنوائی نہیں ہے، لیکن ایک سائنسی ادارے کی لیبارٹری کو جب رہائشی کالونی میں بدلا جا رہا ہے تو اسلام آباد میں پڑھے لکھے لوگ بھی رہتے ہیں، سول سوسائٹی ہے، میڈیا بھی ہے بڑا جو شور مچاتا ہے، ان کا کوئی رد عمل سامنے ہے؟
دیکھیے یہ معاملہ سکلین اب ایک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے اس تجویز کو سامنے آئے ہوئے اور اس پر سائنسدانوں کو احتجاج کرتے ہوئے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی تک ہم نے اس معاملے میں مداخلت نہیں دیکھی کسی بھی دوسرے حلقے کی طرف سے، چاہے وہ سول سوسائٹی ہو یا چاہے وہ میڈیا ہو. کل مثال کے طور پہ سائنسدانوں نے جو مختلف شہروں سے بھی آئے ہوئے تھے، دوپہر کے وقت 12-1 بجے سب سخت گرمی ہوتی ہے، ظاہر ہے روزے کے دن بھی ہیں، انہوں نے مظاہرہ کیا، جو مین ہائی وے ہے، سڑک ہے، اس کو بلاک کر دیا. اس کے باوجود کسی میڈیا میں اس کی، آج اخبارات بھی میں نے کافی سارے پڑھے ہیں، کسی اخبار میں خبر نہیں ہے، کسی ٹیلی ویژن پہ بریکنگ نیوز نہیں آئی، کسی سول سوسائٹی کی طرف سے ان کے حق میں کوئی بیان نہیں آیا. پاکستان اسلام آباد میں آپ کو معلوم ہے کہ ایسی سوسائٹیز بھی ہیں جو پریزرویشن پہ کام کرتی ہیں،
انوائرمنٹ پہ کام کرتی ہیں،
جی انوائرمنٹ پہ کام کرتی ہیں. انہوں نے بڑا احتجاج کیا تھا جب مارگلا ہلز پہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی بات ہو رہی تھی، لیکن اس معاملے میں ابھی تک کسی کی جانب سے کوئی ٹھوس یا کوئی ایکٹیو رول سامنے نہیں آیا.
یہ تھے آصف فاروقی. ایشیائی نژاد برطانوی اداکارہ میرا سیال ناول بھی لکھتی ہیں. ہمارے ساتھی شفیع نقی جامی نے ان کے ایک نئے ناول کے موضوع کے بارے میں بات کی.
My new book is called The House of Hidden Mothers.
میری نئی کتاب کا نام ہے ہاؤس آف ہڈن مدرس. یہ انڈیا کی سیروگیسی انڈسٹری کے بارے میں ہے. یہ دنیا میں ایک بڑی انڈسٹری ہے جس کا ہجوم تقریباً 4.5 ارب ڈالر ہے. یہ ایک بھارتی نژاد برطانوی خاتون شمع کی کہانی ہے جس کی عمر تقریباً 50 سال ہے. وہ طلاق یافتہ ہے اور اب اس کا پارٹنر اس سے عمر میں کم ہے. دونوں کو بچے کی شدید خواہش ہے تو وہ ایک سیروگیٹ مدر کے لیے انڈیا جاتی ہے جس کا نام مالا ہے. دراصل یہ کہانی ان دو خواتین کے تعلق کے بارے میں ہے.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا پیغام جائے گا، لوگ سمجھ جائیں گے اور یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ بکے گی؟
I think people will be really interested because surrogacy is a very hot topic at the moment.
میرے خیال میں لوگ دلچسپی لیں گے کیونکہ سیروگیسی بہت بحث ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں بہت سے اخلاقی مسائل کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. امریکہ میں سیروگیسی پر $100,000 خرچ ہو سکتے ہیں جبکہ انڈیا میں محض 20,000 میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. سو اس لیے اس کا شمار دنیا کی بڑی صنعتوں میں ہوتا ہے. مقصد یہ جاننا بھی تھا کہ یہ اس انسان کے لیے کیا مطلب رکھتا ہے جو مغرب سے جا کر کہیں مشرق میں ایک کوکھ کرائے پر لیتا ہے، اور یہ بھی کہ اس قسم کے تعلق کو کس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں.
اچھا میرا، اگر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے تو آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہر اچھا آئیڈیا آپ کو 5 سال میں ایک بار آتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟
میری نئی کتاب بک آف ہڈن مدرس اور اس سے پہلے آنے والی کتاب میں 16 سال کا وقفہ ہے. مجھے کوئی ایسا خیال نہیں آ رہا تھا جس سے مجھ میں لکھنے کا جوش پیدا ہو، لیکن جب مجھے سیروگیسی کی انڈسٹری کے بارے میں پتا چلا تو پھر میرا دل کیا کہ میں لکھوں.
تو میرا سیال کا خود سب سے پسندیدہ ایکٹر کون سا ہے؟ اچھا رائٹر کون سا ہے؟
اگر ہندی فلموں کی بات کریں تو میں آج بھی نرگس کی مداح ہوں. لیکن آپ ان کو دیکھیں، وہ چہرہ دیکھیں، ان کے بارے میں کچھ بہت ہی جادوئی سا ہے.
ایشیائی نژاد برطانوی اداکارہ سے بات کر رہے تھے شفیع نقی جامی. اور اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین ختم ہوا جاتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر تھے زیاد ظفر، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے گراہم وائٹ، اور اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی تھی عامر صدیق نے. آخر میں ثقلین امام کو تمام ساتھیوں سے اجازت دیجیے، مگر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک.
حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دینے کے قانون کو واپس لے. پاکستان میں صوبہ پنجاب کے وزیر داخلہ شجاع خان زادہ نے انکشاف کیا ہے کہ لاہور کے قریب پیر کے روز مارے جانے والے مبینہ دہشت گردوں کا ٹارگٹ انٹیلیجنس بیورو کا دفتر تھا جس کی منصوبہ بندی القاعدہ نے کی تھی. افغانستان کے خفیہ ادارے این ڈی ایس نے اعلان کیا ہے کہ داعش شدت پسند گروہ کے خلاف ایک اسپیشل یونٹ قائم کیا گیا ہے. ذرائع ابلاغ کے مطابق یونانی وزیر اعظم نے معمولی تبدیلیوں کے ساتھ عالمی مالیاتی فنڈ سمیت ملک کے قرض خواہوں کی شرائط قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. ایران اور مغربی ممالک کے درمیان جوہری معاہدے کی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد فریقین نے معاہدے پر پہنچنے کے لیے ایک ہفتہ مزید بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.